بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، آج ہمارے بہت ہی عزیز اور بزرگ ہستی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے حضرت مفتی مجد القدوس خبیب رومی صاحب، صدر مفتی ہیں مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی، اور شہر آگرہ کے مفتی ہیں، مفتی شہر آگرہ، اور بہت عرصے سے یہ مفتی کی حیثیت سے مظاہر علوم میں رہے ہیں.
تو آج ابھی حضرت بیان فرمائیں گے، صرف ایک چیز میں چاہتا تھا کہ آپ کو نشتیب سے سنا دوں، پھر دو چار منٹ کے لیے ایک مضمون. فضائل علماء ورثۃ الانبیاء، یعنی جو علماء باعمل ہیں اور دین کی اشاعت و خدمت اور اہل دین کی روحانی تربیت کرتے ہیں، کہ یہی کام تھا حضرات انبیاء علیہ السلام کا، ورنہ علماء بعمل کی سخت مذمت بھی آئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے کہ جو شخص اس غرض سے علم طلب کرے کہ علماء سے مقابلہ کرے گا، یا جہلا سے مجادلہ کرے گا، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا. اور فرمایا کہ جو شخص علم دین کو دنیا کے کسی مطلب کے لیے حاصل کرے گا، وہ قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہ پاوے گا. اور فرمایا کہ جنت میں ایک وادی ہے جس سے جہنم ہر روز 400 بار پناہ مانگتا ہے، اس میں ریاکار علماء داخل ہوں گے. اب علماء باعمل کے فضائل کی روایات مذکور ہوتی ہیں. پہلی روایت کثیر بن قیس نے حضرت عبدالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی حدیث میں روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عالم کے لیے تمام مخلوق آسمان اور زمین کی اور پانی میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے کواکب پر. اور علماء وارث ہیں انبیاء کے، اور انبیاء نے دینار اور درہم میراث میں نہیں چھوڑا، صرف علم کو میراث چھوڑا ہے. سو جس نے اس کو حاصل کیا اس نے پورا حصہ حاصل کیا. روایت کیا اس کو احمد اور ترمذی نے، اور ابو داود اور ابن ماجہ اور دارمی نے. دیکھیے، اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دلوں میں عظمت علماء کرام کی بہت ہونی چاہیے، یہ نکلنا ٹھیک نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ہم جاہل سمجھنا چاہیے. ہمیں علماء کرام ہی تو دین کی حفاظت کرتے ہیں، وہی ہمیں دین کی سب باتیں بتاتے ہیں. سارا دین جو ہم تک پہنچا ہے علماء کرام ہی کی وجہ سے پہنچا، اور بالخصوص ہندوستان پاکستان کے علماء کرام نے تو دین کی وہ خدمت کی ہے کہ جو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک عام سا آدمی جو دین پہ کسی طرح سے بھی چلتا بھی نہیں ہے، لیکن کبھی مسجد میں آ گیا اور نماز کو کھڑا ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی نماز کو دیکھتے لگے گا کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. یہ علماء کرام نے ایسا بنایا ہے ہمارے ذہنوں کو اپنی تحریر و تقریر سے کہ ہمارے دماغ میں نماز کی وہ عظمت ہے. یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ ہمارے علماء کرام ایسے تھے. پاکستان ہندوستان کے علماء نے دین کی بڑی عجیب خدمت کی ہے کہ لوگوں میں وہ ادب گھٹی میں ڈالا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. اصل چیز یہی ہے کہ وہ ادب گھٹی میں چلا جائے، تب جا کے وہ کام بنتا ہے. یہ ہمارے علماء کرام کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اب تو خیر حالت بدل رہی ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی حالت ہے کہ ادب ہے، نماز کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے. دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مسجد میں بیٹھے تھے، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں ایک عابدوں کی مجلس تھی اور دوسری عالموں کی. عابد وہ جو عبادت کرے زیادہ لیکن عالم نہ ہو، اور دوسرا جو عالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اچھے ہیں اور ان میں ایک بنسبت دوسرے کے افضل ہے. سو یہ لوگ یعنی عابد جو ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف التجا کرتے ہیں، سو اگر چاہے ان کو دے اور اگر چاہے نہ دے. اور یہ دوسرے لوگ یعنی عالم جو ہیں، تو دین کے احکام یا فرمایا علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور جاہل کو سکھلاتے ہیں، سو یہ زیادہ افضل ہے. اور میں بھی تعلیم کنندہی ہو کر مبعوث ہوا، یعنی تعلیم کرنے والا، سکھانے والا. پھر آپ ان لوگوں میں بیٹھ گئے یعنی علماء میں، تاکہ معلوم ہو جاوے کہ یہ جماعت خاص آپ کی ہے. روایت کیا اس کو دارمی میں. اور تیسری روایت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 شخصوں کی نسبت پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے. ایک تو عالم تھا کہ فرض ما اس کے ضروری متعلقات کے پڑھ لیتا،
اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اور دوسرا دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا. سو ان میں کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عالم تھا جو فرد میں اس کے ضروری متعلقات کے پڑھ لیتا پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے فضیلت ایک ادنا شخص پر ہو ویسی ایک عالم کی فضیلت غیر عالم پہ. دیکھ لیجیے اب آخر میں لکھتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہ ان احادیث سے علماء کا جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر ہے. پہلی روایت میں تو وارث کا لفظ صاف آیا ہے, دوسری روایت میں آپ کا ان میں بیٹھ جانا اس انتساب خاص پر صاف ڈال ہے یعنی اس کی دلیل ہے, اور تیسری روایت میں فضیلت میں عالم کو اپنے ساتھ تشبیہ دینا اس اختصاص کی واضح دلیل ہے, اور حضرات صحابہ اور آل و ازواج کا تعلق اور ارتباط محتاج تنبیہ نہیں. بس ان سب جماعتوں سے محبت رکھنا متمم ہے محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ میں حضرت کے حوالے کرتا ہوں, ان کے سامنے میرا کچھ کہنا بالکل غلط ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرتے ہیں ابتدا ہم اللہ کا نام لے کر, جو مہرباں بہت ہے رحمت میں سب سے بڑھ کر, حمد و ثنا ہو اس کی اللہ نام جس کا, جو پالتا ہے سب کو ہے خیر عام جس کا, جو ہے رحیم و رحمہ جو مہرباں ہے سب پر, کوئی نہیں جہاں میں رحمت سے اس کی باہر, روز جزا کا مالک مختار یوم محشر, جس کے سوا نہ ہوگا محشر میں کوئی داور, تیرے ہی ہم ہیں بندے تیرا ہی دم بھریں گے, تیری ہی بندگی میں ہر دم لگے رہیں گے, چاہیں گے بس تجھی سے امداد اے خدا ہم, تجھ سے کریں گے دکھ میں فریاد اے خدا ہم, یہ التجا ہماری مولا قبول کر لے, ہم کو چلا وہ رستہ جس پر چلے ہیں اچھے, انعام و فضل تیرا ہوتا رہا ہے جن پر, یعنی شہید و صالح صدیق اور پیغمبر, بس سیدھے راستے پر ہم کو لگائے رکھنا, جن پر ہے تیرا غصہ ان سے بچائے رکھنا, اس راستے سے بچنا ہم لوگ چاہتے ہیں, گمراہ لوگ سارے جس راستے چلے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے ہم سب کی طرف سے. یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حمد ہے جو ابھی پیش کی گئی. اس کے بعد احقر کے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ مولانا سراج الحق صاحب نے الفرقان میں 1393 ہجری میں ایک مضمون بھیجا تھا, شبع الابکار بسبع الاذکار, جس کا انہوں نے حاشیے میں نام رکھا تھا کہ یہ ہولیوپیتھک ہے. اس میں خاص اذکار سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت حکیم الامت مجدد الملت محی السنت الظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مقدہ اور حضرت کے ایک خلیفہ خاص حضرت مولانا سید محمد عیسیٰ صاحب الہ آبادی اور ان کے بعد حضرت مولانا شاہ رسی اللہ صاحب اعظم گڑھ کے تھے, اس کے بعد الہ آباد میں حضرت کا قیام رہا, ان تینوں کی صحبت کی برکت سے جو دین کا علم اس کا فہم اس کا ذوق نصیب فرمایا تھا اس کی روشنی میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے. دین کے اس میں تین اجزاء ہیں, ایمان اسلام احسان. ایمان کا تحفظ ہوتا ہے سنت سے, اتباع سنت سے, اور اسلام کا تحفظ ہوتا ہے اہتمام شریعت سے, اور احسان کا تحفظ ہوتا ہے التزام طریقت سے. تو یہ ایک پکی پکائی ہوئی چیز تھی, تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ اپنے الفاظ میں کہوں تو مختصر اور جامع بات ان کی پیش کر دی جائے جو ان کو اپنے تین بزرگوں سے حاصل ہوئی تھی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفر اللہ وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، یہ کلمہ تمجید کہلاتا ہے. مستورہ بالا عبارت عموماً کلمہ تمجید کہلاتی ہے. امت کے ہر طبقے نے اس کی پذیرائی بڑے اہتمام سے کی. بچوں کو اسے تیسرا کلمہ کہہ کر یاد کرایا. اہل اللہ نے اسے ذکر اللہ جان کر مجموعی کلمے کی بھی اور اس کے مقررہ اجزاء کی بھی تسبیحات پڑھنے کا معمول بنایا. پھر تمام ہی مسلمانوں نے انتہائی تعجب پر سبحان اللہ، شکر کے موقع پر الحمدللہ، ٹھنڈی لمبی سانس لیتے وقت لا الہ الا اللہ، اور غضب مع تعجب کے موقع پر اللہ اکبر، اور نفرت و حقارت ظاہر کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ بے ساختہ کہہ اٹھنا معاشرے نے شعار سا بنا لیا. میں بھی اس وقت اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی جرات کرتا ہوں. ایک یہ کہ پوری عبارت کوئی ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ الگ الگ مستقل ذکر ہیں اور بے انتہا بابرکت اور پر حکمت کلمات ہیں، جن کو اپنے محدود علم اور فہم کی حد تک اپنے بزرگوں کی برکت سے کچھ تفصیل سے آگے لکھتا ہوں. دوسرے یہ کہ ہم مسلمانوں کی افسوسناک روایتی سرد مہری بلکہ سرد روحی کی وجہ سے جب نماز جیسی نعمت جو فرض خداوندی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو کلمات عظمت و کبریائی اور حرکات تذلل و ادنائی کے آئینوں میں ایک طرف انسان کو عرفان رب اور دوسری طرف معرفت نفس کی جھلکیاں دکھلاتی ہے اور اس میں رویت باری کی استعداد پیدا کرتی ہے، تو بھلا یہ نفلی اذکار ان سرد مہری سے کیوں کر بچ جاتے ہیں؟ آہ کہ ان اذکار کا تلفظ، ان کا مفہوم، ان کا مقصد، سب کچھ ان کی ناقدریوں، ان کی بے التفاتیوں، ان کی غفلتوں کے بوجھ کے تلے چیخ چلا رہے ہیں اور کوئی نہیں الا ماشاء اللہ کہ ادھر رخ کرے. ناظرین معاف فرمائیں، خدا نخواستہ یہ کوئی طعنہ نہیں بلکہ محض بیان واقعہ ہے، اور معاذ اللہ یہ الزام نہیں بلکہ ایک سر یہ اہتمام ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اذکار کی ترتیب جو اوپر لکھی گئی ہے، اکثر احادیث نبویہ میں بھی یہی ترتیب مذکور ہے. یہ ترتیب یقیناً اولا اور مستحب ہے، اور بعض فقہاء باطن، جو صوفیاء کرام کا نام فقہاء باطن رکھتے ہیں، اور بعض فقہاء باطن کے نزدیک اس میں ایک لطیف باہمی رب اور ایک عقلی ترتیب بھی موجود ہے. اور کیوں نہ ہوتی کہ سید کونین، فخر موجودات، ناطق وحی، رسول عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حکمت ترجمان سے نکلی ہوئی ترتیب ہے. لیکن دوسری طرف احادیث پر نظر غائر ڈالنے سے دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ ان اذکار کی مذکورہ ترتیب کوئی مؤکد حکم شرعی اور ناقابل تبدیل ترتیب نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، لا یغرک بایتہن بدأت، تم جس ترتیب سے بھی ان کو پڑھنا چاہو پڑھو، اس میں کوئی حرج اور ضرر نہیں. دوسرے یہ کہ ہم کو اکثر احادیث میں یہی اذکار دوسری ترتیب و ترکیب سے بھی ملتے ہیں، جس سے کچھ ایسا شبہ اور اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس تنوع سے صرف نشاط طبع مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر نئی ترکیب میں غرض اور تاثیر کچھ جداگانہ ہی رکھنا منظور ہے. چنانچہ ہم نمونے کے لیے ذیل میں صرف دو اذکار سے ترکیب پانے والے اذکار معصورہ درج کرتے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ میں اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ میں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر میں، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب فضیلت والد ہوئی ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحانك لا الہ غیرک، سبحانك اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا انت لا شریک لک سبحانک وهو اللہ لا الہ الا ہو له الحمد فی الاولی والآخرہ، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ولی المؤمنین والمؤمنات، یہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں ان اذکار کی طرف جو واضح اشارات ہیں اس کو یکجا کیا گیا ہے. اس میں اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر ہم نماز کی مجموعی حیات پر نظر ڈالیں تو آخر تک تکبیر، تسبیح، تحمید، تحلیل، استغفار اور درود و سلام کا مجموعہ ہم کو ملے گا. اسلام نے عقائد کی تصحیح پر بہت زور دیا ہے، خاص کر حق تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کے بارے میں جو نہایت ہی جچے تلے نفیس و رفیع عقائد بتلائے گئے ہیں. ان اذکار میں جو اوپر مذکور ہوئے، در حقیقت حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال ہی کے متعلق کچھ تعلیمات مخفی ہیں. انسان کو ان اذکار کے ذریعے حق تعالیٰ کی معرفت کرائی گئی ہے، اور چونکہ معرفت رب کے لیے معرفت نفس بھی لازم ہے، اس لیے عبد اور معبود دونوں کا صحیح مقام ان اذکار سے متعین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے الباطن، پوشیدہ، سرحد ادراک سے وراء الورا، لیکن اپنی صفات اور اپنے افعال کے لحاظ سے بہت ہی نمایاں اور ظاہر ہے. اسی لیے حق تعالیٰ کی معرفت ان کے افعال و صفات ہی کے ذریعے ممکن ہے، اور اس دار دنیا میں مومن کے لیے یہی معرفت رؤیت حق کا درجہ رکھتی ہے. چنانچہ اذکار سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کے ذریعے تو صفات حق کی، اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے ذات حق کی، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ذریعے افعال حق کی معرفت کرائی گئی ہے. اس اجمال کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ حضرت حق جل وعلا شانہ کی نصف تعریف اور ثنا ہے. سبحان اللہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، اور نصف تعریف الحمدللہ ہے. یہ دونوں ذکر مل کر ہی دراصل حق تعالیٰ کی پوری تعریف و توصیف اور ثنا کی تکمیل کرنے کے لیے بتلائے گئے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ میں حق تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ ہے، اور تمام صفات جتنے بھی نقص کی صفات کی چیزیں ہیں، جیسے عیب، عجز، ضعف، بخل، تھکن، نیند، غفلت، جہالت، نسیان، احتیاط، زوال، موت، خود غرضی، خونی رشتوں سے تعلق، ان سب چیزوں سے نفی اور انکار پایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو نقص ہیں، جو مخلوقات کے اندر پائے جاتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ کے اندر نہیں. اسی طریقے سے الحمدللہ میں اس کی حمد اور ثنا ہے، اور جملہ صفات کمال کا اثبات ہے، مثلا حسن، قدرت، قوت، کمال، جود و سخا، رحم، تیقظ، خبر، علم، حفظ، بے نیازی، ابدیت، بقا، کرم، علو و بلندی، ان کا اثبات و اقرار ہے. پس حق تعالیٰ کی پوری پوری حمد و ثنا یوں ہوگی کہ اس ذات پاک میں کوئی عیب نہیں، اور خوبیاں سب کی سب ہیں. اسی لیے یہ دونوں ذکر زیادہ تر ملا کر استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ. چنانچہ بعض عارفین کا ارشاد بھی ہے کہ حق تعالیٰ بندوں سے اپنی حمد و ثنا سے زیادہ اپنی تنزیح اور سماعت نفس کے پاکی سننا پسند فرماتے ہیں. اس لیے تسبیح خود بھی مستقل ذکر ہے، اور اسی لیے وہ اس ترتیب میں دوسرے اذکار سے مقدم بھی ہے. بندہ جب تسبیح کے ذریعے نقائص حق تعالیٰ کی نزاہت و پاکی کا اعتراف کرے گا، تو معن اسے اپنے اندر یہ صفات نفس بھی محسوس ہوں گے. یہی معرفت نفس ہے. یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے سبحان اللہ کے ذکر کا حق یہ ہے کہ 10-5 بار اس کے تلفظ اور اس سے تلذذ کے بعد ایک بار زبان سے یہ اعتراف بھی کر لیا کرے کہ پاک ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، عیبوں سے بھرا ہوا تو میں ہی ہوں. اور اسی طرح الحمدللہ کا 10-5 بار تلفظ اور اس سے تلذذ کے بعد ایک بار زبان سے یہ اعتراف بھی ضرور کر لیا کرے کہ خوبیاں اور ان پر تعریف کا استحقاق تو صرف خدا پاک میں ہے، میرے اندر نہ کوئی خوبی ہے نہ میں تحسین کا مستحق ہوں، میں تو خوبیوں سے کورا اور عالی ہوں. یہی مقام ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا. اور یاد رکھنا چاہیے کہ ان کلمات سے جب تک عرفان رب کا کام لیا جائے گا اس وقت تک تو یہ کلمات ذکر اللہ ہیں، لیکن جب ان کلمات سے عرفان نفس کا کام لیا جائے گا تو پھر یہی کلمات مصقلہ صفائی قلب کا ذریعہ بھی بن جائیں گے، کیونکہ اس صورت میں اس سے نفس کا کچھ نہ کچھ زنگ بھی چھوٹنا شروع ہوگا. چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے، لِكُلِّ شَئِن سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اور دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، لہذا اس کا محمل یہی طریقہ ذکر ہے، اور اگر اس طریقہ ذکر پر کچھ عرصے خلوص اور انہماک سے دوام اور ہمیشگی برتی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہی ذکر بندے کے قلب سے چند رذائل مثلا عجب، حب جاہ، حسد و ہوا وغیرہ کو کھرچ کر پھینک دے گا، اور رحمت کی ہوائیں قلب مومن کے اس جدید خلا کو فضائل مثلا خمول، فنا، حمد، قناعت وغیرہ سے معمور کر دیں گی۔ وذلک هو الفضل العظیم، فوز العظیم، وما ذلك على الله بعزیز۔ بہتر یہ ہے کہ نفس کے تزکیے و تنقیے کے اس نسخے کو زیادہ قوی اور دعاسا بنانے کے لیے اس ذکر کے تلفظ سے قبل بنیت احتساب یہ کہا کرے کہ اے پروردگار، میں تو اس ذکر سے تیری رضا اور یہ اجر و ثواب لوں گا کہ میرے قلب سے فلاں فلاں رضائل زائل ہو جائیں اور فلاں فلاں فضائل داخل ہو جائیں، اور اس کے ختم کے بعد بصیغہ دعا اور التجا پھر یہی عرض کرے، یقین ہے کہ حق تعالی شانہ ایک عبد مومن کے اس کے حسن ظن کی لاج رکھ لیں گے۔ تحلیل، جب بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی صفات عالیہ کے بارے میں فی الجملہ معرفت اور اس کی روشنی میں کچھ معرفت نفس بھی تسبیح اور تحمید سے حاصل ہو گئی، تو اب صفات سے آگے بڑھ کر خود ذات حق کے متعلق بھی کچھ معرفت اور تعلیم ضروری ہوئی تاکہ خالی ذہن بندے کو عقیدہ صحیحہ ملے اور بھٹکے ہوئے بندے کے غلط عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اسے تعلیم دی گئی کہ پہلے تو ہر چیز کی محبت کو، ہر طاقت و اقتدار کے دباؤ کو، ہر بلائی و بزرگی کے اثر کو دل سے نکال دے، قلب کو تمام تعلقات سے خالی کرے، پھر دل میں صرف حق تعالی کی ذات پاک کو اپنا معبود، اپنا قبل مقصود بنائے۔ بشر ساری کائنات سے افضل ہے تو بشر بھی کائنات کی کسی چیز کے سامنے نہ جھکے، اپنے کو کائنات سے کم نہ سمجھے اور نہ ان سے مدد مانگے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکے اور اسی سے ہر کام میں مدد مانگے۔ چنانچہ عارفین کا ارشاد اور تجربہ ہے کہ یہ کلمہ قلب مومن کی محبت حق پیدا کرنے کا بڑا زود اثر نسخہ ہے۔ قلب مومن میں محبت حق پیدا کرنے کا بڑا زود اثر نسخہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ ذکر بے خیالی سے نہ کرے، بلکہ حق تعالیٰ کے قرب و معیت کا زیادہ سے زیادہ استحضار و تصور کر کے یہ ذکر کیا کرے۔ یہ کلمہ تحلیل، کلمہ توحید ہے، تمام مفرد اذکار میں سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات بے نشاں کا اگر کچھ سراغ ملتا ہے تو اسی کلمے سے ملتا ہے۔ جس نے جس قدر زیادہ سوز و خلوص سے، ذوق و شوق سے، جوش و طلب سے اس کلمے کا تلفظ اور اس سے تلذذ کیا، اتنا ہی زیادہ اس کلمے نے اسے ذات بے نشاں کے قریب اور اس کے سامنے حاضر کر دیا۔ اس قرب کی کیفیت کو کیا بیان کیجیے، کسی نے اسے وصل اور وصول سے تعبیر کیا، کسی نے اس کو رویت و مشاہدہ کہا، کسی نے اپنی ذات کو بھی معدوم اور غیر محسوس سمجھا اور اسی کو موجود جانا، کسی نے غلب و حیجان میں یہ محسوس کیا کہ صرف میں ہی ہوں، معاذ اللہ۔ مناسبت مقام کے لحاظ سے اس موقع پر چند اشعار لکھتے ہیں۔ سر ذات رحمان ہے لا الہ الا اللہ، سر ذات رحمان ہے لا الہ الا اللہ، وصف خاص یزداں ہے لا الہ الا اللہ، اہل دل کا ایمان ہے، اہل دل کی یہ جاں ہے، کیونکہ دیدے جانا ہے لا الہ الا اللہ، ہے یہی میں اسلام، اس کا رنگ و بو ایمان، کیف اس کا احسان ہے لا الہ الا اللہ، بادہ ہے یہ وحدت کا، ما ادا ان الحق کا، نشہ اس میں پنہا ہے لا الہ الا اللہ، یاد میں کروں ان کو، ذکر وہ کرے میرا، عین لطف جانا ہے لا الہ الا اللہ، چھوڑ مت اسے اے دل، کھینچ پوری طاقت سے، یہ کسی کا دامہ ہے لا الہ الا اللہ، جان شرم عصیاں سے، کیوں سراج کھوتے ہو، شافع مسلمان ہے لا الہ الا اللہ. اس کلمے کے پہلے جز میں نفی ہے حق تعالیٰ کے کسی شریک ہمسر مددگار کی, خود خواہ وہ بندے کا نفس ہو یا کوئی دوسری مخلوق. مطلب یہ ہے کہ نہ ذاکر کا نفس اب اس کا قبلہ مقصود بن سکتا ہے نہ کائنات کی کوئی چیز. اس کلمے کے دوسرے جز میں اس بات کا اقرار ہے حق تعالیٰ کی وحدانیت کا, اس کی ربوبیت کا, اس کی معبودیت کا. اس میں اگر اشہدو کا اضافہ کر کے پڑھا جائے تو وہ کلمہ شہادت بن جاتا ہے. ترتیب میں اسے تیسرے نمبر پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے نے سبحان اللہ سے تنزیح اور الحمدللہ سے تحمید کر کے اس میں رب کی فی الجملہ معرفت اور اس سے قرب حاصل کر لیا تو اب وہ ترقی کر کے ذات بے نشاں کی طرف بڑھتا ہے, اور چونکہ وہ ساری کائنات کو اور خود اپنی ذات کو عاجز و ناقص پا چکا اس لیے لا الہ کہتا ہے, یعنی ان سب کو اپنا قبل توجہ بنانے سے انکار کرتا ہے, سب سے قلب کو خالی کرتا ہے. اس خلا کو جلد ہی عنایت حق اپنے ذکر اسم سے, اپنی فکر سے, اپنے تصور سے, اپنے مشاہدے سے حسب استعداد ذاکر پر فرما دیتے ہیں. یعنی ذاکر دربار قرب الہی میں پہنچنے کا اہل بن جاتا ہے, مگر بہتر یہ ہے کہ اسے زود اثر بنانے کے لیے اس کے تلفظ سے قبل یہ نیت احتساب بھی کر لیا کرے کہ یا اللہ میں تو اس ذکر کو آپ کی رضا کے لیے اور اس اجر و ثواب کے لینے کے لیے پہنچتا ہوں کہ ہر قسم کے کفر, ارتداد, شرک, نفاق, ریا, ہوا, خواہش نفس, شک, وسوسے سے محفوظ رہوں اور توحید, اخلاص, یقین, صدق, محبت پا سکوں. پھر ختم کے بعد بصیغہ دعا و التجا یہی عرض کیا کرے. حدیث شریف میں ہے انا عند ظن عبدی بی, کہ میں بندوں کے گمان کے مطابق ہوں. اس میں رجائے کامل بھی ہے کہ ذاکر کا نفس کچھ عرصے میں انشاءاللہ تعالی اگر امارہ ہوگا یا لوامہ تو وہ بھی انشاءاللہ مطمئنہ بن جائے گا. پھر جب بندہ اللہ کی ذات و صفات کی فی الجملہ معرفت حاصل کر چکا تو وہ اس اعتراف پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بزرگ و عالی ہے, ساری کائنات سے بھی بزرگ و برتر ہے, اور سارا عالم اس سے کمتر اور حقیر تر ہے. اس مرحلے پر وہ اللہ اکبر پکار اٹھتا ہے. یہ کلمہ ذاکر کو مجبور کرتا ہے کہ کبریائی اور بلائی اللہ کے سوا کسی میں نہ دیکھے. کبریائی کو صرف حق تعالیٰ کے لیے مخصوص جانے, خود بلا بننا, خود کو بلا سمجھنا, اس کو شرک اور کفر کی طرح برا جانے. بہتر یہ ہے کہ اس ذکر کا پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے تلفظ سے قبل یہ نیت احتساب بھی کر لیا کرے کہ اے اللہ میں یہ ذکر آپ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھتا ہوں کہ مجھے کبر جیسے خبیث مرض سے بچائے رکھیے اور تواضع للہ نصیب فرمائیے. یا اللہ میں تو اس ذکر کا یہی صلہ آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ سے لینا چاہتا ہوں. پھر بعد ختم کے بصیغہ دعا اور التجا پھر یہی عزم معروض کرے تو امید واثق ہے کہ بندے کے اس عزم و الحاح اور جزم و رجا کو دیکھ کر حق تعالیٰ اسے ضرور نواز دیں گے. حق تعالیٰ کی تنزیح, حمد, توحید اور کبریائی کی تعلیم و معرفت کے بعد اسلام یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ بندہ ہر قسم کی قوت, قدرت, حول و تصرف کو صرف حق تعالیٰ شانہ کے اندر جانے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں نہ کوئی اثر و طاقت سمجھے, نہ کسی سے خوف کرے, نہ کسی سے امید رکھے. نفع پہنچانا, ضرر پہنچانا, حاجات سننا اور پوری کرنا, اور حالات کو بدلنا, کمزور کو قوی یا قوی کو کمزور بنا دینا, زندہ کو مردہ یا مردہ کو زندہ کرنا, صاحب تاج کو محتاج اور فقیر کو صاحب تاج بنا دینا, تندرست کو بیمار اور بیمار کو تندرست کر دینا, اشیاء اور اعمال میں اچھی یا بری تاثیر و خاصیت پیدا کرنا, سب اسی قادر مطلق کا کام جانے. دوا اور دعا تو محض ایک بہانہ ہے, حاجت تو بس اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے. آگ تو ایک پردہ ہے, ورنہ جلانے اور گرانے کا کام حق تعالیٰ کرتے ہیں. دوست اور دشمن ظاہری سبب ہیں, ورنہ رنج و راحت پہنچانے والے صرف حق تعالیٰ شانہو ہیں. ساری مخلوق مل کر بھی کسی کو نفع یا ضرر پہنچانے سے عاجز ہے, ہاں اللہ کا حکم ہو تو نفع یا ضرر پہنچ سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کے تلفظ سے قبل یہ نیت احتساب بھی کرے کہ اے کریم میں یہ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق ہے, اے کریم میں یہ ذکر آپ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے پہنچتا ہوں کہ ہر غیر اللہ کا خوف ہر ماں سے واللہ سے امید و توقع میرے دل سے نکال دیجئے، اور میں کوئی تاثیر، کوئی قدرت، کوئی طاقت حالات بدلنے والی کسی اور میں نہ سمجھوں، میرے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہر طاقت آپ کی طرف سے ہے، بس میں تو یہی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر بعد ختم کے بھی بصیغہ دعا یہی مانگے اور اسی خدا سے امید کامل رکھے کہ حسب دستور اور مصلحت ذکر ذاکر کے اندر یہ یقینی کیفیات وہ پیدا فرما دے گا کہ ہر غیر اللہ سے ضرر کا خوف، نفع کی رجا اور امید اس کے قلب سے نکل جائے گی، اور خشیت و تقوی، توکل قلب میں رچ بس جائیں گے۔ افسوس کہ ہم نے اس عظیم النفع ذکر کا حق نہ پہچانا، ہم نے اسے طبعی کراہت اور نفرت کے اظہار کے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا اور اس کے اصل برکات سے محروم رہ گئے۔ یہ کلمہ قریب قریب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے درجے کا ہے، تحلیل میں ذات حق کی توحید ہے اور اس میں افعال حق کی توحید ہے، تحلیل میں ہر غیر اللہ کے معبود مقصود بنانے کی نفی ہے، اس میں ہر ما سوا اللہ کو نافع اور ضار جاننے کی نفی ہے۔ یہ نہایت بلند پایا اور پرتاثیر کلمہ ہے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے تحت العرش خزانوں کی کنجی ارشاد فرمایا ہے، جس طرح تحلیل جنت کی کنجی ہے، اس کے لیے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے بہت سے امراض کی، خاص کر فکر و پریشانی، فقر و تنگ دامانی کی دوا ہے۔ آگے توبہ و استغفار کے متعلق فرماتے ہیں، یہ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تشریح تھی، اب آگے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ بندہ جب اذکار خمسہ یعنی کلمہ تمجید سے اللہ تعالیٰ کے مجد و بزرگی کا یقین حاصل کر لیتا ہے تو اس کے سامنے ایک طرف تو معرفت رب کے مقام رفیع سے رہ رہ کر تجلیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور دوسری طرف معرفت نفس کے مقام بعید سے بھی رہ رہ کر ایک بجلی کوندتی نظر آتی ہے کہ آہ، میں نے نہ جانے کتنی بار خود اپنے نفس کو نقص و عیوب سے پاک سمجھا اور اپنے اندر خوبیاں دیکھیں، اپنی خواہشات نفس کو مقصود و معظم بنایا، اپنے کو بلا اور دوسروں کو حقیر جانا، اپنے عمل پر بھروسہ کیا اور اسے اچھا سمجھا۔ ان بجلیوں کے کوندنے سے وہ شرم سے زمین میں گرنے لگتا ہے اور بے چین ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے عفو درگزر کا طالب ہوتا ہے۔ بندے کے اس فعل سے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا اور قلب کچھ ساکن ہو جاتا ہے، اس استغفار کی کثرت سے قلب سے ظلمت دور ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے نور، رحمت اور سکینہ کی بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ آخر میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق فرماتے ہیں، اس مرحلے پر ایک حق شناس بندے کو یہ خیال آتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ حق تعالیٰ کی یہ معرفت مجھ نالائق کو تو حضرت سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہی میں حاصل ہو سکی ہے، تو وہ حق شناسی اور فدائیت کے جذبے سے یہ کہہ اٹھتا ہے، صدق اس ساقی کے جس نے درد پیدا کر دیا، اور خلوص و نیاز کا ہدیہ اور درود و سلام کا تحفہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی پیش کرتا ہے۔ اللہم صل علی نبیک وحبیبنا محمد وعلى ازواجہ واصحابہ وذریتہ وبارک وسلم۔ خاتمہ، ان اذکار کی حقیقت، اہمیت اور رفعت ہم بھلا از خود کیا جان سکتے تھے؟ احادیث نبویہ میں کہیں ان کو احب الکلام الی اللہ فرمایا گیا، کہیں ما اثقلہن فی المیزان فرمایا گیا، کہیں ان کو باقیات صالحات کا لقب دیا گیا۔ ان ارشادات نبویہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ مومن کے لیے بے حد نافع کلمات ہیں، جس میں انسانی کے لیے جس طرح مادی غذا ضروری ہے، اسی طرح روح انسانی کے لیے یہ اذکار ناگزیر ہیں، بلکہ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، یہ اذکار گویا امراض نفس کے لیے ایک پورا خدائی دوا خانہ ہیں۔ اگر حق تعالیٰ شانہ نے جسمانی امراض پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوائیں بھی خود ہی پیدا فرما دیں، تو یقین کیجئے کہ خدا ہی نے روحانی اور قلبی امراض پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوائیں بھی خود ہی نازل اور عام فرما دیں۔ نفسانی امراض میں کبر، عجب، حب جاہ، حسد، حرص، ریا، خواہش نفس، شک، وسوسہ، دعویٰ، عصیان، غفلت، کفران، غضب، سوء ظن وغیرہ بہت عام ہیں مگر بہت سخت ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کی کتنی شفقت ہے کہ ان امراض نفس کا علاج ہومیوپیتھک کی گولیوں کی طرح ان مفت کی بولیوں کے ذریعے اتار دیا۔ اور ان کے استعمال کی ترغیب اس طرح دلائی کہ فرمایا ہمیں اس کا پڑھنا بے حد پسند ہے. یہ نام اعمال میں وزن بڑھاتے ہیں, ان کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. ہم ان کے بدلے جنت میں شاداب درخت لگا دیں گے. غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ انہی اذکار سے نہ صرف مذکورہ رضائل جو اوپر ذکر کیے گئے ان کا ازالہ ہوتا ہے, بلکہ انہی اذکار کے تلفظ سے تلفظ کے وقت معمولی توجہ اور نیت سے رضائل مذکورہ کے مقابل فضائل مثلا تواضع, فنا, خمول, رضا الہی, قناعت, اخلاص, عبودیت, یقین, محبت, اطاعت, ذکر و فکر, شکر و صبر, حلم و کرم, حسن ظن وغیرہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں. اور یہی ہمارا مقصود ہے اس کو ذکر کرنے کا, صرف خلوص اور اہتمام کی ضرورت ہے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى.